جو حیا کی تلقین سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ زیادہ شرمانے سے اپنے بھائی کو روک رہا تھا, تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو, یعنی جو حیا یہ کر رہا ہے اسے کرنے دو, کیونکہ حیا بری چیز نہیں ہے, حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر, متفق علیہ. وفی روایت لمسلم الحیاء خیر کلہ, او قال الحیاء کلہ خیر. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا نہیں لاتا مگر بھلائی, یعنی حیا سے بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں ملتا. اور ایک اور روایت میں ہے حیا سارے کا سارا بھلائی ہے, یا ایک اور الفاظ میں یوں ہے کہ حیا سراپا بھلائی ہے, کہ حیا کرنا یا شرم و حیا اختیار کرنا جو ہے اس سے انسان کا کچھ بگڑتا نہیں, بلکہ انسان بھلائی ہی بھلائی سمجھتا ہے, اور حیا بھلائی کا دوسرا نام ہے, خیر کا دوسرا نام ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بدع و سبعون او بدع و ستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان, متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ یا 60 سے کچھ زیادہ حصے ہیں, ان میں سب سے افضل حصہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے, یعنی ایمان کا اظہار اور اقرار. اور سب سے کم درجے والا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے, اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. یعنی ایمان جو ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام نہیں, یہ صرف زبان سے اسلام یا ایمان کے اظہار یا اقرار کا نام نہیں, بلکہ عمل کے مختلف حصوں یا پہلوؤں کا نام ہے. اور ان میں حیا بھی ایک حصہ ہے جس کا عملی زندگی سے تعلق ہے, اسی طرح رستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا وہ بھی ایک طرح سے ایمان ہی کا ایک حصہ ہے. حالانکہ ہمارے ہاں ایمان کی ایک بہت محدود اور بہت چھوٹی تفسیر پائی جاتی ہے کہ جس کا تعلق صرف انسان کی اس لا الہ سے ہے, اور اس سے زیادہ آگے عمل سے کوئی چیز متعلق نہیں, جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها فاذا رأى شیئا یکرہه عرفناه فی وجہه, متفق علیہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. جب آپ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو ہم اس ناپسندیدگی کے آثار آپ کے چہرے پر دیکھ لیتے تھے. علماء کہتے ہیں کہ حیا کی حقیقت وہ خلق یا عادت یا صفت یا خصلت ہے جو انسان کو ناپسندیدہ چیز چھوڑنے کی ترغیب دے اور اس کو حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی بے پایا رحمتوں کو تصور میں لائے اور اپنی کوتاہیوں کا بھی تصور کرے. ان دونوں تصورات کے درمیان ایک کیفیت جنم لے گی, اسی کیفیت کا نام حیا ہے. یہاں پر حیا کی دراصل ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ حیا ہے کیا چیز. حیا انسان کے اندر کے ایک احساس کا نام ہے, اور وہ کیسا احساس؟ وہ احساس یہ کہ انسان کسی غلط کام کو کرنا چاہے اور وہ قوت اور وہ احساس انسان کو اس غلط کام سے روک دے, یہ دراصل حیا ہے. حیا کسی ظاہری چیز کا نام نہیں, یا کسی زبان سے کسی چیز کے دہرانے کا نام نہیں, بلکہ بطور خاص انسان کے اندر کی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت اور ایک ایسا ولولہ اور ایک ایسا جذبہ پایا جائے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی غلط کام اسے نہ کرنے کی قوت حاصل ہو جائے. اور دوسرا جو حضرت جنید بغدادی کا قول ہے, اس میں بھی وہ حیا کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ذہن میں لائے اور اپنی کوتاہیوں کے بارے میں بھی سوچے, اور پھر ان دونوں کے درمیان جو احساس پیدا ہو, کیا یہ کس طرح انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں اور فلاں نعمت عطا کی, اپنی زندگی میں مختلف نعمتیں جو اس کو مختلف صلاحیتوں سے مختلف طریقوں سے ملی ہیں, اور وہ انسان کب سوچ سکتا ہے جب انسان اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے، کیونکہ جب انسان اپنے سے دنیا کی حیثیت میں بڑے لوگوں کو دیکھے تو انسان کے دل میں شکوے اور شکایات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ انسان اگر اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے تو اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی معنوں میں احساس ہوتا ہے۔ انسان ایک طرف یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کچھ انعام اور اکرام نہیں کیے، اور دوسری طرف یہ دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کتنی چستی دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کتنا سرگرم ہے۔ جب ان دونوں چیزوں کو انسان کمپیئر کرے تو خود بخود انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت جنم لے گی کہ جس کو حیا کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک انسان کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں اور ایک انسان آپ کے ساتھ ہر موقع پر بھلائی اور خیر اور اچھے جذبات رکھتا ہے، اور جواباً آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کرتے، اس کے کسی احسان کو نہیں مانتے یا کسی احسان کا جواب احسان سے نہیں دیتے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے اگر انسان کے اندر کچھ بھی انسانیت باقی ہو کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ فلاں شخص میرے ساتھ اتنا اچھا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کیفیت اور اس احساس کا نام جو ہے وہ حیا ہے۔ اور جتنا یہ احساس بڑھتا چلا جائے گا انسان اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی تابعداری زیادہ کرے گا۔ باب و حفظ السر، راز کی حفاظت کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پر لفظ عہد استعمال ہوا ہے، جبکہ کسی کا راز بھی انسان کے پاس ایک عہد کی طرح ہے۔ جس طرح وعدہ پورا کرنا ایک فرض ہے انسان کے اوپر اخلاقی، اور اسی طرح کسی کا راز جان لینے کے بعد یا رازدان ہونے کے بعد اس راز کو چھپانا بھی ایسے ہی لازم ہے جیسے ایک عہد کا پاس کرنا۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشد الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی المرأۃ وتفضی الیہ ثم ينشر سرها رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی کے نزدیک سب سے برے مرتبے والا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے سامنے اپنا آپ کھول دیتا ہے اور وہ اس کے سامنے اپنا آپ کھول دیتی ہے، اور پھر وہ اپنی بیوی کے راز کی تشہیر کرنے لگ جاتا ہے، یعنی اس کی چھپی ہوئی باتوں کو دوسروں کے سامنے ڈسکس کرتا ہے۔ تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مقام اور درجے والا ہوگا۔ اور اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ جب بیوہ ہو گئی تو اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حضرت عثمان بن عفان سے ملا اور انہیں حفصہ کی پیشکش کی۔ ہمارے ہاں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کے پاس لے کر جائے، اور بعض اوقات اس انتظار میں بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں کہ کوئی رشتہ لے کر ان کے پاس آئے، لیکن اسلام نے ایسی کوئی حد اور قید نہیں لگائی، اور اسلامی لحاظ سے اس میں کوئی برائی نہیں کہ بیٹی والے خود رشتے کی پیشکش کریں۔ لہذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اپنی بیٹی کا رشتہ خود حضرت عثمان کو پیش کرتے ہیں۔ پھر اس پر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو حفصہ بنت عمر کو آپ کے نکاح میں دے دوں۔ کہنے لگے میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ چند دن انتظار کے بعد پھر وہ مجھے ملے تو کہنے لگے میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ان دنوں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ بنت عمر کو آپ کے نکاح میں دے دوں۔ یعنی حضرت عثمان نے جب انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے ان کی خاموشی پر اتنا دکھ ہوا جتنا حضرت عثمان کے انکار پر نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے منہ سے بول کر کہہ دیا۔ میں نے کچھ دن انتظار کیا، پھر حضرت حفصہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دیا، اور میں نے حضرت حفصہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس میں دیکھے کہ بعض اوقات انسان کہیں پر رشتے کا انکار ہوتا ہے یا کہیں مطلب پورا نہیں ہوتا تو انسان پریشان ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دوسرے نے اس کی توہین کر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اس سے بہتر کوئی اور چیز رکھی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر تو یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان یا حضرت ابو بکر کے ساتھ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ام المؤمنین بننے کا درجہ اور شرف رکھا تھا اور حضرت عمر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، لہذا وہ اس بات پر دکھی ہوتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے خاموشی کیوں اختیار کی۔ پھر حضرت حفصہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دیا اور میں نے حفصہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے ملے اور کہا، شاید آپ کو رنج پہنچا ہو جب آپ نے مجھے حفصہ کی پیشکش کی اور میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہا ہاں۔ کہنے لگے، مجھے تمہاری پیشکش کا جواب دینے میں اس کے سوا کوئی رکاوٹ نہ تھی کہ مجھے علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا ذکر فرمایا ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر کے آپ کے راز کو چھپایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح نہ کرتے تو میں اسے قبول کر لیتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلتی ہوئی آئیں۔ ان کی چال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے ذرا بھر بھی مختلف نہ تھی، یعنی بہت زیادہ ریزمبلنس تھی ان کے ساتھ چلنے میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو انہیں مرحبا فرمایا، یعنی ویلکم کیا، اور فرمایا، اے میری بیٹی خوش آمدید۔ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ویلکم کرنا یا اچھے طریقے سے پیش آنا یا خوش آمدید کہنا صرف غیروں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی بیٹی اور اپنے ہی گھر کے افراد کے لیے ایسا اخلاق اور طرز عمل رکھتے تھے۔ پھر انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھایا، یعنی اپنے قریب بٹھایا، پھر ان کے کان میں کوئی بات فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا تھا، یعنی کتنی فرینکنس تھی۔ ہمارے ہاں مذہبیت کا جنون عموماً لوگوں کو اپنے ہی بچوں سے دور کر دیتا ہے، اور ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ فرینک ہونا یا اچھی طرح پیش آنا شاید بچوں کے دل میں ان کا رعب کم کر دے۔ حالانکہ رعب اپنی جگہ ہے اور محبت اپنی جگہ ہے اور احترام اپنی جگہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ شفقت، محبت، احترام اور ان کے مقام کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات فرمائی تو وہ زور سے رونے لگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے صبری کو دیکھا تو دوبارہ ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنسنے لگی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ بھی عام عورتوں کی طرح ایک عورت تھیں، اور ان کے بھی اسی طرح احساسات اور جذبات تھے جیسے کسی عام عورت کے ہوتے ہیں، کہ عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی سی بات پہ رو پڑنا اور چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جانا، لیکن یہاں دونوں باتیں چھوٹی نہ تھیں، دونوں ہی بہت بڑی تھیں، اور ان کا رد عمل بھی ایک نیچرل ری ایکشن تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں میں سے راز بتانے کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے، اس کے باوجود تم روتی ہو۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے ان سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کرنے والی نہیں ہوں، یعنی جو بات انہوں نے میرے کان میں کہی وہ میں کیوں کر بتاؤں گی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا، میں تمہیں اس حق کی قسم دے کر کہتی ہوں جو میرا تمہارے اوپر ہے کہ تم مجھے وہ بات بتاؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمائی تھی۔ کہا، ہاں اب بتا دیتی ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار مجھ سے سرگوشی کی تو آپ نے مجھے بتایا، جبریل علیہ السلام میرے ساتھ سال میں ایک مرتبہ قرآن حکیم کا دور کرتے تھے اور اب انہوں نے میرے ساتھ دو مرتبہ دور کیا ہے۔ دور کا مطلب ہے جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ سارا اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے، ریوائز کرتے تھے رمضان المبارک میں، اور آخری سال جب پورا مکمل ہو چکا تو آپ نے دو مرتبہ دور کیا، یعنی ان کو سنایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ موت قریب آ گئی ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور صبر کیا کرو، میں تمہارے لیے بہترین آگے جانے والا ہوں، یعنی تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں۔ یہ سن کر میں رو دی جس طرح کہ تم نے دیکھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بے صبری کو دیکھا، اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی بیٹی کے لیے یہ خبر کہ اس کے باپ کی وفات ہونے والی ہے ایک بجلی کی طرح بن کے گر سکتی ہے، تو یہی حالت حضرت فاطمہ کی ہوئی۔ جب میری بے صبری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دوبارہ میرے ساتھ خفیہ بات کی اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم مومن عورتوں کی سردار ہو؟ یا فرمایا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو کہ تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں کہ اگرچہ میں تمہیں اب چھوڑ کر جانے والا ہوں لیکن تمہارا مقام آخرت میں بہت بلند ہوگا، اور وہ یہ کہ تم اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی، یعنی تمہارا وہاں پر تمام عورتوں سے بلند مرتبہ ہوگا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کیا خوبی تھی، کیا ان کے اعمال تھے، کیا چیز تھی جس نے انہیں دنیا کی عورتوں کا نہیں جنت کی عورتوں کا سردار، کیونکہ جنت میں جانا ہی ایک مشکل کام، اور پھر جنت میں جا کر تمام عورتوں سے اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں سے ان کا مقام سب سے بلند، تو ان اعمال کی تلاش اور ان چیزوں کی تلاش کرنی چاہیے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات میں تھیں۔ اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے جو خصائص ملتے ہیں ان میں یہ کہ ایک فرما بردار بیٹی اور ایک فرما بردار بیوی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کو بہترین طریقے سے انجام دینے والی، اور اپنے دین اور اپنے دنیا کے کاموں کو بھی بذات خود کرنے والی تھی۔ جب انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ کام کر کر کے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ سیاہ ہو گئے ہیں اور وہ بہت تھک جاتی ہیں اور آپ ان کے لیے کوئی غلام کا بندوبست کریں، تو اس وقت آپ نے ان کو جواب میں وہ تسبیحات سکھا دی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی، لیکن صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتی، جیسے کہ ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے آپ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ اور اے بیٹی فاطمہ، تم اپنے لیے خود کچھ کرو، اس لیے کہ میرا نبی ہونا تمہارے کسی کام نہ آئے گا۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی بیٹیاں تو اور بھی تھیں، اگر صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے جنت کا سردار بننا ممکن ہوتا تو پھر باقی بیٹیوں کو بھی یہی مقام ملنا چاہیے تھا، لیکن ان کی بنسبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اگر مقام ہے تو یہ ہم سب کے لیے قابل توجہ اور قابل غور بات ہے۔ کہتی ہیں کہ جب آپ نے مجھے یہ خوشخبری دی تو میں ہنس پڑی جیسا کہ تم نے دیکھا، اور یہ عبارت مسلم کی ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ثابت سے روایت ہے کہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ نے ہمیں سلام کیا اور مجھے کسی کام سے بھیج دیا، میں اپنی ماں کے پاس دیر سے پہنچا، جب میں آیا تو ماں نے پوچھا دیر کس وجہ سے کی، عرض کیا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے بھیج دیا تھا، ماں نے کہا کیا کام تھا، میں نے کہا وہ راز ہے، ماں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز سے کسی کو آگاہ نہ کرنا۔ انس نے کہا اگر میں اس کے متعلق کسی کو بتاتا تو خدا کی قسم اے ثابت تمہیں بتاتا، جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، لیکن وہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ نہ صرف یہ کہ عورتیں، یعنی عورتوں میں حضرت فاطمہ نے، بلکہ بچوں میں حضرت انس نے، کیونکہ حضرت انس صرف 10 سال کی عمر کے تھے جب آپ کے پاس آئے، اور جس وقت یہ بات ہوئی اس وقت بھی کوئی بہت بڑے نہ تھے کیونکہ ابھی بھی وہ اپنی ماں کے پاس ہی رہتے تھے، تو وہ جب ان سے پوچھتی ہے کہ کس کام کے لیے گئے تھے، جس طرح کے ماؤں کی عادت ہوتی ہے، تو وہ جواب میں نہیں بتاتے۔ اور آپ دیکھیں کہ ماں بھی کتنی سمجھدار ہیں کہ اصرار نہیں کرتی، بلکہ ایک اچھی تربیت اور ایک اچھی تعلیم اپنے بچے کو دیتی ہیں کہ ہاں تم کسی اور کو بھی نہیں بتانا، یہ نہیں کہتی کہ میں تو ماں ہوں اور ماں کا واسطہ دیتی ہوں مجھے تو بتا دو، نہیں، ان کے ہاں اس قسم کا تجسس نہیں پایا جاتا تھا۔ اور ایسا کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کا حسن اس بات میں ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں، یعنی جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، انسان ان بیکار چیزوں میں نہ پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں بھی دی ہیں ان سب کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ وہ اس لیے نہیں کہ انسان بیکار باتوں میں اور بیکار دلچسپیوں میں مصروف ہو کر اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو ادھر ادھر کی گپ شپ میں ضائع کر دے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ نگاہیں اور کان اور دل سب سے سوال کیا جائے گا۔ دل سے کیا؟ یعنی دل کا حساب کیا؟ اسے تو ظاہر دھڑکنا اور خون پمپ کرنا ہے، نہیں، یہ نہیں کہ تم نے اپنا کام کیا یا نہیں، یہ کہ دل کس قسم کے خیالات کی آماجگاہ بنا، کس قسم کی سوچیں رہی، کس طرح کے گمان رہے لوگوں کے بارے میں، کس قسم کی خواہشات اس میں پنپتی رہی، تو اس سے یہ پوچھا جائے گا۔ آنکھوں سے کیا پوچھا جائے گا؟ کہ انہوں نے کیا دیکھا، حلال یا حرام یا وہ چیزیں۔ اب مثال کے طور پر جب ہم پڑھتے بھی ہیں تو کچھ بھی پڑھتے ہیں تو اس پر بھی پوچھا جائے گا کہ کس قسم کی چیزیں پڑھتے رہے، کیا چونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیکار قسم کی فضول کہانیاں جو ہیں ان کو صرف ایک ہیبٹ یا ایک نشے کے طور پر پڑھتے رہنا، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی علم نافع نہیں ہوتا. اسی طرح ایسی بیکار چیزیں دیکھتے رہنا کہ جب بیٹھے ہیں تب ٹی وی کھلا ہے تو بس دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں نہ تو کوئی مقصد ہے نہ کوئی ہدف ہے، صرف وقت کاٹا جا رہا ہے. نہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زندگی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم اپنے آپ کو صرف ایک شغل کے طور پر اپنی زندگی کو بسر کرو، یا تمہارے پاس وقت زیادہ ہے تو تم بیکار میں اور بے مقصد میں ادھر ادھر کے چینل گھما کر اپنا وقت پورا کرو. نہیں، اس وقت سے ان نگاہوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کچھ دیکھتی رہی. اسی طرح کانوں سے کہ کس قسم کی باتیں سنی، اور باتیں سننے میں ہمارے ہاں عموماً جن باتوں میں خواتین کی دلچسپی ہوتی ہے وہ دوسروں کی پرسنل لائف اور دوسروں کے حالات کے بارے میں جاننا اور تجسس کرنا اور غیبت اور اسی قسم کی من گھڑت کہانیاں، خواہ وہ جھوٹی ہوں یا سچی، ان میں دلچسپی عموماً زیادہ ہوتی ہے، ان میں عموماً کان زیادہ لگائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب کوئی کام کی بات ہوتی ہے اور سنائی جاتی ہے تو بہت سے لوگ توجہ نہیں کرتے. جیسے یہاں بھی میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ ادھر ادھر چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، یہاں آ کر بھی وہ اصل مقصد نہیں پاتے. تو اسی طرح عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کام کی باتیں کم سنتے ہیں. لیکن اگر اس وقت میں کسی کی ذاتی زندگی کا قصہ کھولوں یا کوئی بات بتاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو پوری طرح الرٹ نہیں ہوگا، بلکہ پوری طرح توجہ سے سنا جائے گا، اور چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک فورس لگی ہوئی ہے جس کو ہم شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ ان چیزوں کو ہمارے لیے خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں نا کہ وہ شیطان جو ہے کھلا دشمن ہے. وہ تمہارے لیے کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا تھا نا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے دنیا کی چیزوں میں زینت پیدا کروں گا، خوبصورت خوشنما بنا کر دکھاؤں گا. تو وہ اچھی چیزوں کو خوشنما بنا کر نہیں دکھاتا، ان چیزوں کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے جو دراصل ہمارے لیے فائدے کی نہیں نقصان کی ہیں، جن سے ہم کچھ سیکھتے نہیں بلکہ الٹا اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں. تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس چیلنج کو ہم تبھی میٹ کر سکتے ہیں جب ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے ہوں، اور اس بات کے لیے تیار رہیں کہ ہمارے ان تمام اعضاء کا بھی حساب ہونے والا ہے. اگلا باب ہے باب الوفاء بالعہد و انجاز الوعد، ایفاء عہد اور وعدہ پورا کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وقال تعالی واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور پورا کرو اللہ تعالی کے عہد کو جب تم نے اس سے عہد کر لیا ہے. اور ایک اور روایت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورا کرو اپنے عہدوں کو. ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو. ان تینوں آیات میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عہد جو انسان انسان کے ساتھ کرے، یا انسان اپنے رب کے ساتھ کرے، یا عہد کا نام لے کر یا حلف اٹھا کر یا قسم کھا کر نہ کرے، بلکہ بطور وعدہ کسی سے کوئی بات اپنی گفتگو میں بھی کرے کہ جس سے دوسرا شخص امید رکھ بیٹھے، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ انسان نے دوسرے سے کیا ہوا قول اور قرار، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا ہوا وعدہ، اللہ سے کیا وعدہ ہے کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو یہ ایک عہد ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اسی طرح انسان انسانوں کی توقعات جو بڑھا دیتا ہے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ زبانی عہد بھی اور ویسے رویے میں جو توقع انسان دوسرے کو امید دلا دیتا ہے اس کے بارے میں بھی پرسش ہوگی. کیونکہ انسان عموماً زندگی میں اس وقت مایوس ہوتا ہے جب دوسرے انسان اس کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتے، یا اس کی وہ توقع یا تمنا بر نہیں آتی جس کو لیے ہوئے کوئی انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے. پہلی حدیث ہے سلسلہ میں نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، متفق علیہ. حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے سپرد کوئی امانت کی جائے تو خیانت کرے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ ایمان کے منافی ہے یہ بات کہ انسان بات کرے اور اس کو غلط انداز میں پیش کرے، یعنی جھوٹ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور وعدہ یعنی کسی کے ساتھ کسی چیز کے کرنے کا یا نہ کرنے کا، عہد کر لے خواہ قسم کھا کے کرے یا نہ کھا کے کرے، تو اس کی بھی پوچھ ہوگی، اور اگر وہ نہیں اس کو نبھاتا تو یہ دراصل ایمان کی نہیں منافقت کی علامت ہے۔ اور اسی طرح امانت میں خیانت، امانت میں نہ صرف یہ کہ مال یا کچھ مٹیریل امانت ہو سکتا ہے بلکہ گفتگو بھی امانت ہوتی ہے، راز بھی امانت ہوتا ہے، اسی طرح لوگوں کو جو عہدے اور مناصب ملتے ہیں وہ بھی ان کے لیے امانت ہوتے ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے بعد پھر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اگر وہ پورا نہیں کی جاتی یا اپنے جو بھی انسان کے اوپر کسی بھی کیپیسٹی میں وہ عائد ہوتی ہے تو وہ بھی اسی شکل میں آ جاتی، یعنی خیانت میں ایک طرح سے شامل ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا انسام و صلی و زعم انہ مسلم، اگرچہ وہ شخص روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور یہ سمجھتا ہو کہ وہ مسلم ہے، لیکن اگر یہ تین صفات اس کے اندر ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اور اس کے اوپر پرکھ کر ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں کہ ہماری روزمرہ زندگی کس بات کی عکاس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پائی جائیں وہ خالص منافق ہوتا ہے، اور جس کسی میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت یعنی ایک حصہ موجود ہے، اور جب تک کہ اس خصلت کو وہ ترک نہ کر دے یعنی چھوڑ نہ دے، وہ عادت اپنے سے ہٹا نہ دے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو بےہودہ باتیں کرنے لگے یعنی زبان درازی پر اور گالی گلوچ پر اتر آئے، تو یہ ایک مومن کا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر بحرین کا مال آ گیا تو میں تجھے اتنا اتنا اور اتنا دوں گا، یعنی وہ علاقہ فتح ہو گیا اور وہاں سے مال غنیمت آیا تو میں تمہیں بہت کچھ دوں گا۔ اور بحرین کا جب مال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب بحرین کا مال آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے منادی نے ندا دی، یعنی پکارنے والے نے پکارا، اناؤنسمنٹ کی گئی کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کر رکھا ہو یا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کچھ قرضہ ہو وہ ہمارے پاس آ جائے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ اور یہ وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں میں بھر کر مجھے رقم دی، میں نے انہیں گنا تو وہ 500 تھے۔ حضرت صدیق نے مجھ سے فرمایا، اس سے دگنا اور لے لو، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اپنے وعدے پورے کرتے تھے بلکہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو بھی انہوں نے پورا کیا، اور یہی دراصل سچی محبت ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ نے اعلان کرایا کہ جس کا آپ سے کوئی وعدہ تھا یا آپ نے جس کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا یا جس کسی سے کوئی قرضہ لیا تھا وہ آئے اور مجھ سے وصول کر لے، اس کو کہتے ہیں سچی خیرخواہی۔ کیا ہمارے ہاں ایسی دوستی اور ایسی رفاقت اور ایسی ہمدردی کسی کو نصیب ہے؟ اور یہ کس چیز کی محبت تھی اور کیا سبب تھا؟ یہ ایمان ہی کی محبت تھی، یہ اسی کی صداقت کی دراصل عملی طور پر اظہار تھا جو ہمارے ہاں نہیں ملتا۔ جب انسان اپنے آپ سے مخلص نہیں رہتا تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان لوگوں کے دل شیشے کی طرح صاف اور شفاف تھے، لہذا اس میں ہر وہ چیز جھلکتی تھی، ہر وہ چیز نظر آ جاتی تھی جو انہیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے پوری کرنا ضروری ہوتی تھی۔ اور چونکہ ہمارے دلوں کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوتی ہے، میل ہوتی ہے، لہذا ہمیں نہ اپنے فرائض یاد آتے ہیں اور نہ ہی دوسروں سے کیے ہوئے وعدے یاد رہتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب المحافظت علی ما اعتادہ من الخیر، اچھی عادت کی حفاظت کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں، یعنی جب تک لوگ اپنے آپ کو خود نہ سنواریں، اپنا فکر خود نہ کریں، اپنے لیے خود کوشش نہ کریں، خود محنت نہ کریں، خود کسی چیز کا عزم اور ارادہ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کے ساتھ پھر بھلائی کی روش نہیں اختیار کرتا۔ اور یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں اگرچہ ایمان اور اسلام اور خدا اور رسول کا کوئی تذکرہ نہیں پایا جاتا، لیکن انہیں اپنی حالت اور اپنے ملک کی حالت سنوارنے کا جنون ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان میں اکثر قوموں کے اندر حب الوطنی کا جذبہ پایا جاتا ہے، نیشنلزم پایا جاتا ہے، اپنے ملک اور اپنی ملت اور اپنے نام کی خاطر کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کی قدر و قیمت رکھتا ہے اور ان کو وہ کام کرنے کی آزادی دیتا ہے اور اس کام کو کرنے دیتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ خود نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی گھر بیٹھے بٹھایا ان کے اوپر کرم نہیں کیا کہ وہ خود کچھ بھی نہیں کر رہے اور بیٹھے میں سب کچھ دے دیا. لیکن ہمارے ہاں یہ غلط نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہم چونکہ ایمان رکھتے ہیں، ہم چونکہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس لیے گھر بیٹھے ہمیں سب کچھ حاصل ہو جانا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب کی دنیا بنائی ہے اور اس میں کسی بھی چیز کو پانے کے لیے کوشش کو شرط رکھا ہے. اور یہی چیز ایک انڈیویجول لائف میں بھی ضروری ہے اور اجتماعی زندگی میں ایک ملک کی تقدیر سنوارنے اور بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان صرف یہ نہ دیکھے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی بجائے انسان یہ دیکھے کہ وہ اپنے حصے کا فرض کتنا ادا کر رہا ہے. اور اگر ہر شخص اپنے حصے کا چراغ جلا دے تو اس کا ارد گرد پوری طرح روشن ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر سب لوگ اپنے اپنے حصے کا چراغ جلا رہے ہیں اور آگ کے اپنے سامنے والا چراغ جو ہے وہ بجھا ہوا ہے تو ان کی روشنی جنہوں نے جلایا ان تک ہی پہنچے گی، ان کی تھوڑی بہت تو آپ تک پہنچے گی، لیکن صحیح روشنی آپ کو جب ہی ملے گی جب آپ اپنے سامنے کا اور اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بطور قوم اور بطور ایک ملت کے ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں، اس وقت تک تقدیر نہیں بدل سکتی تمہاری جب تک کہ تم اپنے اعمال کا حساب نہ لو اور اپنے لیے خود کچھ نہ کرو. پھر فرمایا ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی مانند جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد اور اسے پارا پارا کر دیا. ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں اور عربوں کے ہاں بھی عورتیں عموماً راتوں کو سوت کاٹتی ہیں، کیونکہ شاید وہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے یا اور کوئی کام نہیں ہوتا تو ایک رفتار کے ساتھ مقابلے پہ بیٹھ کے کاٹا جاتا ہے، جس کو عموماً بھورے کا نام دیا جاتا ہے، ایک اصطلاحی نام ہے. تو مکہ میں ایک خاص عورت کی طرف اشارہ ہے جس کا دماغ خراب تھا، ساری رات وہ محنت کرتی اور جب صبح اٹھ کے وہ سوت کاتا ہوا ہوتا تو اس کو توڑ پھوڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی، اور آپ دیکھیں کہ وہ سوت کاتا ہوا بالکل ایسا تھا جیسے ایک دھاگے کی تار ہو، اگر اس میں سے کچھ حصہ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ سارا کیا کرایا خراب ہو سکتا ہے، اور بہترین سوت وہ ہوتا ہے کہ جس میں جوڑ کم ہو. تو یہاں پر فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو کہ جو اپنے کیے پہ خود پانی پھیر دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر انسان اپنے کیے کی خود حفاظت نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی حفاظت نہیں کرتا. تو جس شاخ پہ بیٹھے ہو اسی کو مت کاٹو. اسی طرح اپنے ملک کے حوالے سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں بھی چار لوگوں کی مجلس ہوتی ہے اپنے ملک کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں اور اپنے ہی ملک کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے ہی ملک سے کوئی پیار اور احساس نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے ممالک اور ان کے طور طریقوں اور ان کے طرز عمل کے ہم گرویدہ اور صدقے واری ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اپنے پاکستانی جو پاکستان کے اندر ہوتے ہیں تو طرز عمل اور ہوتا ہے، یہی لوگ جب دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کر کام کرتے ہیں تو دن رات ایک کر دیتے ہیں اور وہاں کی تقدیر سنوارنے کے لیے انتہائی مخلص، اور اپنے ملک میں جب کوئی کام کیا جائے تو ہم سے بڑھ کر کوئی یعنی بددیانت قوم شاید ہی اور ہو، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ کرپشن میں نمبر دو ہیں، ایک اور ہے معلوم نہیں وہ کون ہے، لیکن نائجیریا وہ بھی افسوس کے ساتھ مسلمان ملک ہے. تو مسلمانوں کو تو یہ کہا گیا کہ وہ دنیا کے سامنے حق کی گواہی کا پیغام رکھیں نہ کہ اس قسم کی مثالیں پیش کریں. تو بہرحال یہ سب کچھ نہایت افسوسناک ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ خود ہمیں اپنی مٹی اور اپنے ملک سے پیار نہیں، اور یا اپنی ملک و ملت کے ساتھ اور اپنے دین کے حوالے سے اپنی امت مسلمہ کے ساتھ ہم دیکھیں کہ خود اپنے ہی مسلمانوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، کبھی عربوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کبھی کسی اور قوم کو لے بیٹھتے ہیں کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا ہے، اور ہماری ساری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں عموماً، یا ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتے کرتے ہم نہیں تھکتے کہ جو غیر مسلم اقوام ہیں. کسی کی بھی اچھائیوں کو انسان کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ایسی احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے کہ اپنے میں اس کو یا اپنی قوم کے اندر اس کو کوئی خیر نظر ہی نہ آئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں. پھر فرمایا بلا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، بس لمبی مدت گزر گئی تو ان پر ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پر بلکہ امت کے طور پر بنی اسرائیل کے طور طریقوں سے منع کیا گیا۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھتے کہ پہلا سپارہ آپ کھولتے ہیں اور بنی اسرائیل کے طویل قصے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان بعض کو سوچتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں اور میں اس کتاب سے اپنے لیے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی نعمتوں اور ان کے اوپر جو فضل و کرم ہے ان کا ذکر کیے چلے جاتے ہیں، تو وہ کیوں؟ وہ دراصل ایک وارننگ ہے کہ تمہارا طرز عمل ان جیسا نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فمارا اوہا حق کر آیتہا، پھر اسے وہ نبھا نہ سکے جیسا نبھانے کا حق تھا۔ یہ اشارہ ہے عیسائیوں کی طرف جنہوں نے رہبانیت کو اپنے لیے ایجاد کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر لازم نہ کیا تھا کہ وہ راہب بن کر دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے دینداری کا یہ طریقہ پسند کیا اور اسے اختیار کیا، لیکن چونکہ اپنے اوپر سختی کی اس لیے وہ سختی کو برداشت نہ کر سکے اور وہاں پر ان کے اندر طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو ایک عہد کرنے کے بعد اسے انہوں نے پورا نہ کیا، یا دوسرے معنوں میں ایک عادت اچھی کو اپنا کر پھر اسے چھوڑ دیا۔ اسی طرح عام حالات میں بھی، جیسا کہ اگلی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو کہے کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا یعنی تہجد پڑھتا تھا، پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ یعنی ایسے لوگوں کی طرح مت بن جانا جو ایک نیک کام کی ابتدا کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد تھک ہار کے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر لوگ اس طرح ان کو یاد کرتے کہ ہاں فلاں شخص جو یہ فلاں نیک کام کرتا تھا اور اب وہ نہیں کرتا، وہ سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے یہ بہت ناپسند ہے۔ اسی لیے عموماً لوگ کہتے ہیں جی کبھی کبھار تہجد نہیں پڑھنے چاہیے، اگر پڑھیں تو پھر ہر روز پڑھنے چاہیے اور یہ فرض ہو جاتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر کسی دن آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ پڑھ لیں، یہ سوچ کے مت چھوڑیں کہ چونکہ میں روز نہیں پڑھتا اس لیے آج بھی پڑھنا میرے لیے ممنوع ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن کہا دراصل اس حدیث میں یہ جا رہا ہے کہ جب تم ایک کام کی پابندی شروع کر لو تو پھر کرتے رہو، اس کو بیچ میں نہ چھوڑو، اسے منزل مقصود تک پہنچاؤ، کیونکہ کسی اچھے رستے پہ جب انسان چلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے قریب کرتا جاتا ہے، اور جب انسان اس سے وہ رستہ بدل لیتا ہے، وہ چھوڑ کر کسی اور طرف چل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ ایک بندہ جو میری طرف آ رہا تھا اور میرے قریب ہو رہا تھا وہ واپس پلٹ گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسانوں میں سے کسی انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہو اور ایک محبت اور ایک ہمدردی جیسا، اور پھر بلا کسی وجہ کے وہ تعلق کم ہو تو پھر انسان کبھی بعد میں سوچتا ہے کہ وہ کیسا وقت تھا کہ جب تعلقات اچھے تھے اور اب نہیں ہے، تو یہ چیز انسان کے دل میں ایک حسرت پیدا کرتی ہے۔ تو اسی طرح نیکی کے سلسلے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ ایک شخص جب کسی اچھے کام کا ارادہ یا نیت کرتا ہے تو پھر اس میں استقامت اختیار کرے، نہ کہ اس سے منہ موڑ لے، کیوں؟ ایسا کرنا اس اچھے کیے ہوئے کام کو بھی ضائع کر دینے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے، باب استحباب طیب الکلام و طلاقۃ الوجہ عند اللقاء، عمدہ گفتگو اور وقت ملاقات خندہ پیشانی کے مستحب ہونے کا بیان، یعنی انسان جب کسی سے بات کرے تو اچھی طرح بات کرے اور مسکراتے ہوئے دوسرے سے ملے۔ قال اللہ تعالی واخفض جناحک للمؤمنین، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور نیچے کیا کیجئے اپنے پروں کو مومنوں کے لیے، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ تن مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی کہ جو ایک دفعہ آپ سے مل لیتا پھر آپ کا گرویدہ ہو جاتا، اور آپ نے کئی واقعات ایسے پڑھے ہوں گے کہ بہت سے لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، جب آپ سے ان کی خود ملاقات ہو جاتی براہ راست، تو پھر وہ ایمان کو قبول کرنے یا اسلام کو قبول کرنے میں کوئی چیز مانے نہ رہتی، اور سوائے ابو جہل اور چند ایک اور گنی چنی مثالوں کے باقی کوئی شخص ایسا نہ رہا کہ جو آپ کی ذات سے متاثر ہوئے بغیر رہا ہو۔ عن ابی ابن حاتم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، متفق علیہ۔ حضرت ابی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو خواہ آدھی کھجور ہی کے ذریعے، اور جس کو یہ بھی نہ میسر ہو تو ایک اچھی بات ہی کے ذریعے آگ سے بچنے کی کوشش کرے. یعنی اگر انسان کے پاس مال میں سے صدقہ کرنے کو کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ انسان یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ کسی کو اچھی بات کر کے خوش کر دے, کیونکہ اس پر تو انسان کا کچھ بھی نہیں خرچ آتا, کچھ بھی نہیں بگڑتا. کوئی اچھا مشورہ دینا, کوئی اچھی بھلائی کی بات بتانا, کوئی کسی کی پریشانی یا دکھ دور کرنا, یا کسی غم کے وقت میں اسے دلاسا یا حوصلہ دینا, یہ بھی دراصل صدقے کی ایک قسم ہے اور انسان کے لیے باعث اجر ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے, حضرت ابو ہریرہ نے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, یعنی صدقہ صرف روپیہ پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ اچھی طرح بات کرنے کا نام بھی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کسی نیکی کے کام کو ہرگز حقیر نہ سمجھو, کوئی بھی اچھا کام کرنے کا موقع ملے تو اسے چھوٹا نہ سمجھو, ہاں وہ یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملاقات کرو. یعنی یہ بھی اگر کر سکو تو کر جاؤ, اس کو بھی تم چھوٹی چیز نہ سمجھو. یعنی خوش اخلاقی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ بھی انسان کا بہترین صدقہ ہے. اگلا باب ہے باب استحباب بیان الکلام و ایداحہ للمخاطب و تقریرہ لیفہم اذا لم یفہم الا بذلک, مخاطب کے سامنے بات کی وضاحت اور ضرورت پڑے تو اس کو دہرانے کا مستحب ہونے کا بیان. یعنی یہاں پر وہ نیکیاں بتائی جا رہی ہیں جن کا تعلق عام روز مرہ لائف سے ہے. اس میں کیا بتایا گیا کہ انسان جب بات کرے دوسرے کے ساتھ تو واضح الفاظ میں بولے, اس طرح نہ بولے منہ کے اندر کہ جو دوسرے کو بات ہی پتا نہ چلے, یا اتنا تیز نہ بولے, یا ایسی زبان یا ایسے الفاظ استعمال نہ کرے کہ جس سے دوسرا شخص حیران پریشان ہو کر منہ دیکھتا رہے. مثال کے طور پر جب آپ کسی ان پڑھ انسان سے بات کریں تو آپ اسی کے لیول پر بات کریں. اگر آپ اس سے انگریزی میں بات شروع کر دیں گے تو وہ نہیں سمجھ سکے گا, اور یہ اس کے لیے باعث شرمندگی بھی ہوگا اور باعث حیرانی اور پریشانی بھی, اور دوسرے کو پریشان کرنے والی ایک صفت ہوگی. اسی طرح جب انسان بات کرے تو کلیئرلی بولنا جو ہے, واضح انداز میں بولنا جو ہے, یہ بھی مسنون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا ہی تھا. اور یہ بھی شامل ہے اس میں کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ بات نہ سمجھے تو اسے دوبارہ دہرا کر سمجھا دی جائے, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے ہم کسی کو بات کرتے ہیں اور اگر وہ دوبارہ پوچھ لے کہ آپ نے کیا کہا میں سمجھے نہیں, تو ہم عموماً اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں کہ کیوں نہیں سمجھا اور تمہاری سمجھ میں بات کبھی نہیں آئے گی, اور شدید غصہ کرنے لگتے ہیں. تو ایسی صورت میں غصہ کرنے کی بجائے انسان کو دوبارہ بات دہرا دینی چاہیے تاکہ دوسرا اس بات کو سمجھ جائے. حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اس کو تین مرتبہ دہراتے تھے تاکہ اس کی سمجھ آ جائے, کیونکہ ابھی یہ بچے تھے جب وہ آپ کے پاس آ گئے, تو جتنے عقل کم ہوتی ہے اتنا ہی بات کو جلدی سمجھنا مشکل ہوتا ہے. لہذا اس کو ریپیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات تین تین دفعہ کیا کرتے تھے. اور فرمایا اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں سلام کرتے تو بعض اوقات تین مرتبہ بھی سلام کرتے تھے. ایک دفعہ کیا, ہو سکتا انہوں نے نہ سنا ہو, پھر کیا اور پھر کیا.